اگر ہم اس نسل کے اندر نہ ہوتے جس نے ہمیں حب اہل بیت اطہار تک پہنچایا. اس کے بعد اپنی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کیجئے اپنے ذہن کے اندر کہ پروردگار نے کتنی نعمتیں دی ہیں. تو آپ تصور فرمائیے کہ دنیا کے اندر حتیٰ مادی نعمتوں کو اگر آپ حساب کیجئے تو آپ اور میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا کے شاید آدھی سے زیادہ آبادی نہیں گزار رہی, جو حتیٰ مادی نعمتیں جن کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں. الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ, حمد اس اللہ کی جس کی حکومت میں اس کا کوئی مخالف نہیں ہے. ولا منازع له فی امرہ, اس کے حکم میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. الحمدللہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ, نہ اس کا کوئی خلقت میں شریک ہے اور نہ بڑائی میں اس کا جیسا کوئی موجود ہے. وہ جو ہم نے عرض کیا تھا کہ ان دعاؤں کے اندر اسلامی تعلیمات کو بھی بیان کیا گیا ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آئمہ اطہار علیہ السلام مثلا عقائد کے لیے ایک علیحدہ درس تشکیل دیتے, انہی کے اندر ان عقائد کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار کی عظمت کو ہم کس طریقے سے دیکھ پائیں, پروردگار کے بارے میں جو ہمارا نظریہ بننا چاہیے وہ انہی روایات کے ذریعے سے, انہی دعاؤں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ, حمد اس اللہ کے لیے جس کا حکم اس کی خلقت میں آشکار ہے. اس پوری مخلوقات کو تصور فرمائیے, ان مخلوقات کے اندر جگہ جگہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پروردگار کی حاکمیت سے بنی ہوئی ہیں, یہ پروردگار کے ارادے سے بنی ہوئی ہیں. وہ فی الخلق امرہ و حمدہ الظاہر بالکرم مجدہ, اس کی شان اس کی بخشش کے ساتھ ظاہر ہے. الباسط بالجود یدہ, اور بن مانگے دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. اب دیکھیے آہستہ آہستہ مانگنے کی طرف جا رہی ہے بات, لیکن اس سے پہلے کہ بات کہیں کہ کیا مانگنا ہے, اس سے پہلے بھی پروردگار کی حمد و ستائش ہے کہ پروردگار وہ ہے جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. ابھی آپ نے ماہ رجب کی دعا آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی دعا تھی, جس کے اندر اس میں بھی یہ تذکرہ یہی تھا کہ پروردگار وہ ہے کہ جو بن مانگے پتہ نہیں کتنوں کو دے دیا کرتا ہے, اور اب جب کہ وہ بن مانگے لوگوں کو دیتا ہے تو میں اس سے مانگ رہا ہوں کہ وہ بھی مجھے کچھ دے. الذی لا تنقص خزائنہ, وہی ہے جس کے خزانے کم نہیں ہوتے. ولا یزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا و کرما, اور وہ ہے کہ کثرت کے ساتھ عطا کرنے سے صرف اس کی بخشش اور سخاوت میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے تمام انسان ایسے ہیں کہ اگر وہ کثرت کے ساتھ عطا کرنا شروع کریں تو ان کے خزانے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم پروردگار کی حمد کرتے ہیں کہ پروردگار وہ ہے کہ جو اگر عطا بھی کرتا ہے تو اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی حاصل نہیں ہوتی. اللہ انہ هو العزیز الوہاب, وہ بہت عطا کرنے والا ہے. اللہم انی اسألک قلیل من کثیر مع حاجۃ بی الیہ عظیمہ وَغِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ. مانگنا ہو کسی کو تو پھر یہاں پر انداز دیکھیے گا, اے معبود میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بہت میں سے تھوڑے کا, تیری رحمت بہت زیادہ ہے بے پایا کبھی ختم نہ ہونے والی, ان بیش بہا رحمتوں میں سے میں تھوڑا سا مانگ رہا ہوں کہ میرے اوپر کچھ نثار فرما. اسألک قلیلاً, تھوڑا سا مانگتا ہوں من کثیر, مع حاجۃ بی الیہ عظیمہ, اور اے اللہ مجھے اس کی بہت زیادہ حاجت ہے اور تو ہمیشہ اس سے بے نیاز ہے. ایک دفعہ کوئی مجھ سے کچھ مانگے تو جب وہ کچھ مانگ رہا ہوگا تو اس کو اس کی بھی ضرورت ہوگی, لیکن مجھے شاید اس سے زیادہ ضرورت مجھے ہوگی. پروردگار کے لیے فرمایا اے خدا جو کچھ میں مانگ رہا ہوں مجھے بہت ضرورت ہے, جبکہ تجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ غنا کا ان ہو قدیم و ہوا اندی کثیر, اور تو ہمیشہ اس سے بے نیاز ہے. وہ نعمت میرے لیے بہت بڑی ہے اور تیرے لیے اس کا دینا بہت آسان ہے. اچھا یہ سب مانگ لیا, ابھی بھی کچھ نہیں مانگا ہے, ابھی بھی صرف یہ بتایا ہے کہ خداوند متعال تو دینے والا ہے, تیرے لیے کام آسان ہے اور میری ضرورت بہت زیادہ ہے, میں اس کے لیے بہت محتاج ہوں. اب مانگا کیا ہے؟ اللہم انا عفوک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی و صفحک عن ظلمی و سترک علی قبیح عملی و حلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطائی و عمدی اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک. طویل جملہ ہے یہاں پر, ایک پورا جملہ. اس میں پروردگار سے فرمایا اے معبود آخری بات ہے جو میں پہلے عرض کر دوں، آخر میں یہ کہا کہ خدایا میں تجھ سے ایسی چیز مانگ رہا ہوں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا چاہتا ہوں جبکہ میں مغفرت کا حقدار نہیں ہوں، اس کی حجت پوری ہو چکی تھی، مجھے گناہ نہیں کرنے چاہیے تھے، میں نے پھر بھی گناہ کیے، مغفرت کا میں حقدار نہیں ہوں، لیکن اس سے مانگ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے کیا کچھ کہا؟ اے معبود، بے شک تیرا میرے گناہوں کو معاف کرنا سبب بنا ہے کہ میں تجھ سے ایسی چیز مانگ رہا ہوں جس کا میں حقدار نہیں ہوں. یعنی کیا ہوا؟ پہلے میں نے کچھ گناہ کیے، تو نے ان گناہوں کو معاف کر دیا. اب اصولی طور پر میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ پہلے تو نے معاف کر دیا، لہذا میں اس کرم کے بل پر اب دوبارہ آ رہا ہوں کہ دوبارہ یہ رحم کر. وَتَجَاوَزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي، میری خطا سے پہلے تو نے درگزر کیا، میرے ستم سے تیری چشم پوشی، میرے برے عمل کی پردہ پوشی. وَسَتَرَكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي، میں نے برے عمل کیے، تو نے چھپا دیا، اس نے مجھے ہمت دلائی ہے کہ میں دوبارہ آ جاؤں تیرے دربار میں اور کہوں کہ پروردگار، اگر تو مجھ سے ناراض ہوتا تو جب میں برا کام کر رہا ہوتا تو تو سب کو بتا دیتا کہ میں برا کام کر رہا ہوں، تو میری بے عزتی ہو جاتی. اگر وہ میری بے عزتی ہو جاتی تو میں کہیں کا نہیں رہتا، لیکن تو نے جب میں غلط کام کر رہا تھا تب بھی چھپا دیا، اس کا مطلب ہے تو میری بے عزتی نہیں چاہتا. اب جب کہ تو بے عزتی نہیں چاہتا تو میرے تیرے دربار میں آیا ہوں کہ پروردگار، جب تو نے میری عزت وہاں محفوظ کر لی تھی تو اب میرے خطاؤں کو بھی معاف کر دے. وَسَتْرَكَ عَلَى قَبِيحِ عَمَلِي وَحِلْمَكَ عَنْ كَثِيرِ جُرْمِي عِنْدَمَا كَانَ مِنْ خَطَائِي وَعَمْدِي، اور تیری بردبادی پر جبکہ ان میں سے بعض بھول کر اور بعض میں نے جان بوجھ کر گناہ کیے تھے، میں گناہ کر رہا تھا، تو قدرت مند تھا، تو چاہتا تو اسی وقت مجھے نابود کر دیتا، تو چاہتا تو اسی وقت مجھے سزا دے دیتا، لیکن تو نے حلم دکھایا، تو نے صبر دکھایا. یہ صبر مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے تیرے پاس آ جانا چاہیے، اور اگر تجھے سزا دینی ہوتی تو وہیں پہ سزا دے دیتا. یہ جو حلم ہے یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آؤں اور تیرے حضور توبہ کروں. اور تو کون ہے؟ الذی رزقتنی من رحمتک، تو وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے مجھے روزی دی. وہ اریتنی من قدرتک، اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے. وہ عرفتنی من اجابتک، اور قبولیت اور اجابت کی پہچان کروائی. اب ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے، فصرت ادعوک آمناً واسألک مستأنساً لا خائفاً ولا وجلاً مدلاً علیک فیما قصدت فیہ الیک. فرمایا اب جب کہ یہ سب کچھ ہے، جب میں نے گناہ کیا تو نے صبر کیا، جب میں نے برے کام کیے تو نے چھپا لیا، اور جب یہ سب کچھ ہے تو میں تیرے سامنے آیا ہوں، اور تو کون ہے؟ تو وہی ہے جس نے مجھے پہلے بھی رزق دیا، میں گناہ کرتا رہا اور تو مجھے رزق دیتا رہا، میں گناہ کرتا رہا اور تو باوجود قدرت کے، اور یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ میں تیری اطاعت نہیں کر رہا ہوں، اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا، اب میں کیا کرتا ہوں؟ پس اب میں باامن ہو کر تجھے پکارتا ہوں اور سوال کرتا ہوں الفت سے، نہ ڈرتے گھبراتے ہوئے، اور مجھے ناز ہے کہ اس بارے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں. فرمانا کیا ہے یہاں پر؟ فرمایا یہ ایک دفعہ ہم کسی جابر اور ظالم کی درگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں، اس کے کسی دربار وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم خوف کے عالم میں جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جیسے ہی دیکھے گا سزا دے گا. یہاں فرمایا کہ نہیں پروردگار، تو نے جو پرانے الطاف کیے ہیں میرے اوپر، ان الطاف کو دیکھتے ہوئے میں ڈر کے نہیں آیا ہوں، میں تیری رحمت کے انتظار کے ساتھ آیا ہوں، میں اس امید سے آیا ہوں کہ تو ہمیشہ مجھ پر رحم کرتا ہے، اس دفعہ بھی میرے اوپر رحم کرے گا. اب اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا یہاں پہ اسلامی تعلیمات کو بھی تشریح کی جاتی ہے، تصور فرمائیے گا. فَإِن أَبْطَى عَنِّي أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، پس اگر تو نے قبولیت میں دیر کی تو میں نادانی کے عالم سے تجھ سے شکوا کروں گا. امام کو پتا ہے کہ ہم انسان کس طرح سے ہیں، کہ جیسے ہی ہماری بات پوری نہیں ہوتی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور شکوا کرتے ہیں. تو امام نے یہاں پہ فرما دیا کہ اگر بات پوری ہونے میں دیر ہوئی تو اے پروردگار میں تو ایسا ہوں کہ میں فوراً شکوا کروں گا، لیکن اگرچہ وہ تاخیر کاموں کے نتائج سے متعلق تیرے علم میں میرے لیے بہتری کی حامل ہو. یعنی پروردگار میرا علم محدود ہے، میں نہیں جانتا میرے لیے بہتری کیا ہے، مجھے پتا ہے اگر دیر ہوئی تو میں شکوا کروں گا، جبکہ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تجھے معلوم ہے کہ اگر میری بات کو جلدی پورا کر دیا تو میرے ساتھ کتنا برا ہو جائے گا. بہت ساری ہماری دعائیں ایسی ہیں کہ ہم کچھ وقت گزر جانے کے بعد جب پلٹ کے ان دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے خدا، خدا تیرا شکر کہ تو نے دعا کو پورا نہیں کیا، کہ اگر وہ دعائیں پوری کر دیتا تو ہم برباد ہو جاتے. وَلَعَلَّ الَّذِي أَفْتَى عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ. اچھا، اب اس کے بعد دعاؤں کے اندر ایک خاص صورتحال رہتی ہے. ایک صاحب نے بہت اچھا کہا، کہا دعا موج کی طرح چلتی ہے. یعنی دعا کیا، دعا کوئی لیکچر نہیں ہوتا کہ ایک ٹون میں چلتی رہے. دعا موج کی طرح اوپر نیچے جاتی ہے، کبھی امید دلاتی ہے، خوش کرتی ہے، پھر کبھی ایک دم سے خوف آتا ہے اور انسان کا دل ڈوبنے لگتا ہے، پھر کبھی ایک دم سے شکوہ شروع ہو جاتا ہے، پھر کبھی ایک دم سے اظہار ندامت شروع ہو جاتا ہے، پھر کبھی اظہار دوستی شروع ہو جاتی ہے. اب پروردگار کے سامنے اظہار حقارت ہے. فلم ارا مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی یا رب. پس اے میرے مولا، میں نے تیرے سوا کوئی مولا نہیں دیکھا جو میرے جیسے پست بندے پر بھی مہربان اور صابر ہو. اے خدایا، میں ہمیشہ غلط کام کرتا رہا، میں لئیم تھا، پست تھا، لیکن تو نے ہمیشہ اپنی قدرت کے باوجود میرے اوپر صبر کیا. فلم ارا مولا کریما، میں نے کوئی ایسا مولا نہیں دیکھا جو میرے جیسے پست بندے پر مہربان و صابر ہو. یا رب انک تدعونی فاولی انت. اب میری پستی کا عالم کیا ہے اس کو بیان کیا ہے. اے پروردگار، تو مجھے پکارتا ہے اور میں تجھ سے منہ موڑ لیتا ہوں. وہ تتحبب الیہ، اور تو مجھ سے محبت کرتا ہے. فاتبغض الیک، اور میں تجھ سے خفا ہو جاتا ہوں. وہ تتودد الیہ، تو میرے ساتھ الفت کرتا ہے. فلا اقبل منک، اور میں تجھ سے قبول نہیں کرتا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے. فکأن لی التطول علیک، میں تو ایسے کرتا ہوں جیسے میں نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے، اور میں جب یہ ساری غلطیاں کر دیتا ہوں. فلم یمنا کذالک من الرحمت لی والاحسان علی، اور اس کے باوجود تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی. میں کتنا پست بندہ ہوں، تو کتنا مہربان مولا ہے. تو مجھے پسند کرتا ہے، میں منہ موڑ لیتا ہوں. تو مجھے بلاتا ہے، میں بے رخی دکھا دیتا ہوں. اس کے باوجود تو نے رحمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی، تو نے احسان میں کوئی کمی نہیں آنے دی، اور مجھ پر اپنی عطا و بخشش کے ساتھ فضل و احسان کرنے سے بعد نہیں رکھا. یعنی پھر بھی تو اپنا رحم کرتا رہا. فرحم عبدک الجاہل. پس اے معبود، اپنے اس نادان بندے پر رحم کر. ظاہر ہے کہ یہ وہ نادان بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو بھی احساس نہیں کر پایا کہ وہ پروردگار کتنا محبت کرنے والا ہے. وہ جد علیہ بفضل احسانک، اور اس پر اپنے فضل و احسان سے سخاوت فرما. یعنی ہم لوگ عجیب ہیں، ہم لوگ اپنے ماں باپ کے احسان کو بھی شاید سمجھ لیتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ بعض اوقات اگر کسی ایسی جگہ پہ پھنس جائیں جہاں ندامت اٹھانی پڑے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کو اس کی خبر نہ ہو. تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، لیکن وہ سنیں گے تو ان کو کتنا برا لگے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت کرنے والے ہیں، وہ ہماری برائی نہیں دیکھنا چاہیں گے. لیکن ہم اس احساس کو اپنے معبود کے لیے نہیں سوچ پاتے کہ وہ جو ماں کی محبت ہے، اس کے بھی ہزاروں گنا اس معبود کے اندر ہمارے لیے محبت ہے، اور وہ کتنا زیادہ احساس کرتا ہوگا ہماری غلطیوں سے. انکا جواد کریم، تو بہت سخی ہے، بہت بلند ہے. الحمدللہ مالک الملک، مجر الفلک، مسخر الریاح، فالق الاصباح، دیان الدین، رب العالمین. ان جملوں کے اندر اگر ایک خاص ٹون میں پڑھا جائے تو خود اس کا اپنا ایک مزہ ہے، اس کو ایک خاص ترتیب میں پڑھا جائے. فرمایا، حمد اس اللہ کے لیے، مالک الملک جو سلطنتوں کا مالک، مجر الفلک کشتیوں کو چلانے والا، مسخر الریاح ہواؤں کو قابو کرنے والا، فالق الاصباح اصباح، اس کو اصباح ہونا چاہیے، صبح کو روشن کرنے والا، دیان الدین قیامت میں جزا دینے والا، رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الحمدللہ علی حلم ہی بعد علم. حمد اس اللہ کی جو جانتے ہوئے بھی بردباری دکھاتا ہے. پھر اسی مطلب کی طرف، کہ جب میں گناہ کر رہا ہوتا ہوں تو جانتا ہوتا ہے لیکن صبر دکھا دیتا ہے. والحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ. وہ اللہ کی قدرت کے، اللہ اپنی قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے. اور حمد اللہ کی کہ حالت غضب میں بھی بڑا برد ہے. وہ ہوا قادر علی ما یرید، اور وہ جو چاہتا ہے اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے. الحمدللہ خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشاهد النجوى. پھر وہی عقائد کی تعلیم یہاں پر ہے، فرمایا حمد اس خدا کی جو ایسا دور ہے کہ نظر نہیں آتا اور اتنا قریب ہے کہ راز کو بھی جانتا ہے. اس تصور فرمائی گا اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا، یعنی ظاہری طور پر ایسا ہے کہ کہیں نظر نہیں آتا، لیکن اتنا قریب ہے کہ تمام رازوں کو جانتا ہے. قربا فشہد النجوا، یہ تعبیر نجوا کی ہے، یعنی سرگوشیوں کو بھی سننے والا ہے. بے ظاہر تو اتنا دور ہے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اتنا قریب ہے کہ اگر کوئی سرگوشی بھی کرتا ہے تو اس سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے. تبارک و تعالی الحمدللہ الذی لیس لہ منازع یعادلہ، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ جھگڑا کرے. ولا شبیہ یشاکلہ، کوئی اس کا ہم شکل نہیں ہے. ولا یظہیر یعاضدہ، کوئی ایسا مددگار نہیں ہے جو اس کی مدد کرے. قہر بعزتہ العزہ و تواضع لعظمتہ العظما، تصور فرمائیے گا یہاں پہ لکھا وہ اپنی عزت میں سب عزت والوں پر غالب ہے. کچھ لوگ دنیا کے اندر محترم ہیں، وہ اتنا محترم ہے کہ اس کا احترام ان سب کے اوپر ہے. وَتَوَازَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَى، اور جو دنیا میں بہت زیادہ اکڑنے والے ہیں وہ سب بھی اس کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَى، تو وہ جہاں چاہتا ہے اپنی قدرت سے پہنچ جاتا ہے. الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي يُجِيبُنِي حِينَ أُنَادِي، یہ حمد ایسا ہوا، حمد کا میں نے عرض کیا اس میں پھر اوپر نیچے ہوتا ہے. ایک موقع ایسا ہوتا ہے ہم ایسے حمد کرتے ہیں جیسے خدا تھرڈ پرسن ہے، کہتے ہیں الحمدللہ الذی، حمد اس خدا کی جس نے، پھر ایک دم سے کلام شروع کر دیتے ہیں. اس کے اندر خود ایک خوبصورتی ہے. آپ تصور فرمائیے گا عام محاورے میں ہم کس طرح سے کہیں اس مثال کو. بجھے کہ ایک دفعہ ہم ایک انسان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے اپنی بات کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد سر جھکا کر پھر اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سر اٹھا کے پھر دوبارہ اس سے کلام شروع کر دیتے ہیں. ان تمام کے اندر خوبصورتی ہے اگر ہم ان خوبصورتیوں کو دعا پڑھتے پڑھتے بھی احساس کرتے چلے جائیں. امام نے یہاں پر کئی لائنیں ایسی بولی ہیں جیسے خدا کو تھرڈ پرسن بنا دیا، اپنے آپ سے خطاب کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ خطاب کی طرف آ گئے. الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی، حمد اس اللہ کی جسے جب پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے. ویستر علی کل عورۃ وانا اعصی، اور میری برائیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے جبکہ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں. ویعظم النعمت علی فلا اجازی، اور وہ مجھے بڑی بڑی نعمتیں ایسی دیتا ہے جن کا میں اسے کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. فکم من موہبت حنیت قد اعطانی، کتنی خوشگوار عنایتیں ہیں جو اس نے مجھے عطا کیں. وہ عظیمت مخوفت کفانی، اور کتنی خطرناک آفتیں تھیں جن سے اس نے مجھے بچا لیا. وہ بہجت مونقت قد ارانی، فاسنی علیہ حامدن و اذکرہ مسبحا، میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، لگاتار اس کا نام لیتا ہوں. اور اس کے بعد میں یہیں پر اس کلام کو یہیں پر روکے دیتا ہوں. آپ سے ایک درخواست کروں گا، وہ یہ ہے کہ ون سائیڈڈ اسپیکر مجھے نہ بنائیے، یعنی آپ اس طرح سے رکھیے گا کہ آپ رات کو جا کر اس کو مطالعہ فرمائیے گا. جو حصہ میں نے آپ کے سامنے اب تک پڑھا ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، اور جو حصہ کل ہم پڑھنا چاہیں گے اس کو بھی آپ کہیں نہ کہیں مطالعہ فرمائیے گا. اس طرح سے ہو کہ جو معنی ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے. آپ ماہ رمضان سے یہ پہلے یہ پریکٹس کر لیجئے، کیونکہ جب ماہ رمضان آئے گا تو پھر آپ ہر روز اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے پائیں گے کہ اس کے اندر غور و فکر کرنے کا آپ کے پاس وقت ہو. تو اتنا ہو کہ آپ پہلے سے غور و فکر انجام دے چکے ہوں، جب آپ ان کلمات تک پہنچیں تو جو افکار آپ کے ذہن میں ہوں وہ ریکال ہو جائیں، دوبارہ سے آپ کے ذہن کے اندر آ جائیں اور آپ صحیح دعا پڑھتے وقت صحیح لطف کو احساس کر پائیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب اس میں سوال جواب کا کوئی عنصر سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی کوئی پہلو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس کے اوپر کیا کہیں کہ سوال جواب کا سیشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. بظاہر کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آتا ہے تو وہ ایک دو منٹ ہم ذرا سا رک جاتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں پوائنٹ آتا ہے تو وہ اس کو بیان فرمائیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. جتنی دیر میں آپ سوچیں یہ عرض کرتا چلوں، ماہ رمضان میں مختلف جگہ پہ دروس ہوں گے، بدقسمتی سے اس محلے کے اندر بھی ایسا ہو گیا بھائی کہ میں کم سے کم میری خواہش نہیں تھی کافی دروس ٹکرانا شروع ہو گئے، کافی دروسوں میں ایسا ہو رہا ہے، دروس ہو رہے ہیں کہ جو ٹکرا جائیں گے، اللہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے ہمارے ساتھ کہ کبھی ایسا کوئی کام نہ ہو کہ دروس ایک دوسرے سے ٹکرائیں، لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ آپ کم سے کم کام یہ کیجیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ تین دروس دیکھ کر آپ کہیں کون سا ٹکرا رہا ہے، تو بہتر یہ کہ میں کسی میں بھی نہ جاؤں، نہیں آپ یہ کام نہیں کیجیے گا، اپنے آپ کو ماحول میں ضرور لے کے آئیے۔ اچھا یہ کیبل میں خوبی یہ ہے کہ یہ جس کو آپ قضا کر دیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ آپ سب کو قضا کر ڈالیں، نہیں ماحول بنائیے، آپ کے علاقے کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے، بن سکتا ہے، یہاں پر آبادی کافی کنسنٹریٹڈ ہے، اس ماحول کو بنائیے، یہ ماحول میں آپ کا آنا آپ کو زیادہ ہمت دلائے گا کہ آپ پروردگار کی عبودیت کے اندر زیادہ بہتر جو ہے وہ گامزن ہو پائیں گے۔ تو ان محافل کے اندر ضرور شرکت فرمائیے گا، ان دروس سے استفادہ فرمائیے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کیجیے کہ اپنے پروگرام کو پہلے سے آرگنائز کر کے رکھیں۔ کسی کے ذہن میں کوئی پروگرام تو نہیں؟ زور سے فرمائیے گا، ہاں ہاں، انہوں نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی دعاؤں میں بار بار حج کا ذکر ضرور آیا کرتا ہے، اور ماہ رمضان کی دعاؤں میں بار بار امام زمانہ کا ذکر آیا کرتا ہے۔ ایک بات تو آپ تصور فرمائیے کہ بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جو بار بار آتے ہیں، مثال کے طور پر ظاہر مغفرت کا ٹاپک بار بار آتا ہے دعاؤں کے اندر، اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ اچھے رویے کا یہ ذکر بھی بار بار دعاؤں کے اندر آیا کرتا ہے، لیکن یہ دو پہلو خاص کر کیوں ہیں؟ جہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دعا ہمیں انفرادیت کی طرف لے جائے، ایسا نہ ہو کہ دعا ہمیں معاشرے سے کاٹ کر ایک گوشہ نشینی کی سمت لے جائے، نہیں، دعا ایسی ہونی چاہیے، یعنی دعا جو اپنا کردار ادا کرے وہ یہ کہ وہ جو میرے پرسنل تعلقات ہیں پروردگار سے وہ تو بنائے، لیکن مجھے معاشرے کا مضبوط اور متحرک حصہ بنا کے رکھے۔ تو بار بار امام زمانہ کا ذکر ہے کہ ان کے مقابلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو اپنی ذاتی زندگی میں گم نہ کر دیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ذاتی تقوی میں، اپنے ذاتی عبادات کے اندر ایسا لگ جاؤں کہ وہ جو ان کی طرف سے میری ذمہ داریاں ہیں میں ان سے غافل ہو جاؤں، نہیں، اس سے اپنے اتصال کو باقی رکھوں۔ اسی طریقے سے حج کسی عبادت کے جو سراسر یقیناً معاشرتی عبادت کہلائی جا سکتی ہے، اجتماعی عبادت کہلائی جا سکتی ہے، اس کا بار بار اس کے اندر ذکر آیا ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے سے متصل رہے۔ البتہ اس کے اندر یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ شاید حج پہ جانے والوں کا، یعنی جس طرح کے کہا کرتے ہیں کہ ان اسی ماہ رمضان کے اندر تقدیر بننی ہوتی ہے، دعاؤں کے اندر بھی اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہے کہ خدایا تو نے اس تقدیر کو طے کرنا ہوتا ہے کہ کس نے حج کے اوپر جانا ہے، کس نے کن فضیلتوں کو حاصل کرنا ہے، تو بار بار حج کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو تقدیر بننی ہے اس تقدیر کے اندر میں کہیں نہ کہیں شامل ہو پاؤں۔ اچھا اب ہمارے یہاں فوراً یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ بھائی جنہوں نے حج پہ جانا ہوتا ہے وہ پیسے پے کر چکے ہوتے ہیں اب تک، اور ان کا اب کوئی چانس باقی نہیں رہتا۔ ہاں معمولاً ایسا ہی ہے، لیکن میں نے خود ایک عجیب ایکسپیرینس کیا آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ جب مجھے پہلا حج کرنے کا موقع ملا 92 میں، تو میرے ایک دوست تھے ایرانی، وہ بھی حج کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا آیت اللہ خامنائی کے آفس کی طرف سے کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، وہ جاتے ہیں وہاں پر اور ان کے آفس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہمارے دوست تھے وہ آیت اللہ خامنائی کے آفس کے اندر شریک تھے، ان کے کاموں میں تھے، یعنی ان کا جانا یقینی تھا کہ وہ یقیناً چلے جائیں گے 100%، چونکہ ان کے آفس کی طرف سے جا رہے ہیں اور ان میں کوئی ممانعت نہیں تھی۔ اچھا ہمارا کوئی چانس نہیں تھا، ہمارا مطلقاً کوئی چانس نہیں تھا۔ تقریباً 15 ذی قعدہ یا 20 ذی قعدہ کو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ ٹرائی کریں، شاید چلے جائیں کسی آخری فلائٹ سے۔ ہم نے کہا ٹرائی کرتے ہیں، شاید چلے ہی جائیں۔ ہم نے ٹرائی کرنا شروع کی، اور آپ یقین فرمائیے 4 ذی الحجہ کو ہم مکہ پہنچے ہیں، 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے ہیں۔ اور جب ہم 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے، اس سے ایک دو دن پہلے پتہ چلا کہ وہ جو ہمارے دوست جانے والے تھے وہ نہیں جا رہے، وہ نہیں جا پا رہے، کیونکہ پتہ نہیں کیوں ان کو کہیں رجسٹریشن کروانا تھا، ان کو ایک دن دیر ہو گئی، اس کی وجہ سے ان کا نام وہاں پر کینسل ہو گیا۔ تو یہ تو مجھے نہیں معلوم کیسے ہو گیا، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو جانا ہوا اور طے ہو گیا تو آپ پہنچ بھی جائیں گے۔ اچھا ضروری ہے کہ اسی سال پہنچیں؟ ممکن ہے آپ اگلے سال پہنچ جائیں۔ تو آپ اس تقدیر کو پکاریے کہ پروردگار اس حج کو عنایت کرے، اس سال نہیں تو اگلے سال، البتہ روایتوں کا جو انداز ہے وہ اسی سال کے اوپر ہے کہ پروردگار اسی سال مجھے بھیج، اس دعا کے ساتھ اگر رکھیں تو خدا متعال کوئی نہ کوئی وسیلہ نکال ہی دے گا، کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ کل اس کے باقی حصے کو بیان کریں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔